جان بوجھ کر کے شرط یہ ہے، اگر کوئی نادان ہے، نو مسلم ہے، نہیں جانتا ہے، تو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھی اور مار پیٹ کی، انہوں نے کہتے ہیں کہ بھائی کیوں تم ہمیں دیکھ رہے ہو، کیوں ڈانٹ رہے ہو، یہ سب وہ بول گئے، اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا. اس سے علماء نے کہا کہ غلطی سے اگر کوئی بول گیا بغیر کسی ارادے کے، لا ارادی طور پر وہ پڑھ رہا تھا نماز، اچانک کوئی ایسی چیز آ گئی بول اٹھا، تو وہ چیز معاف ہے انشاءاللہ، اس میں مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ معاویہ بن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. حضرت معاویہ بن حکم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کر کے نماز پھر سے پڑھو، لیکن جان بوجھ کر کے اگر بولے گا تو نماز باطل ہوگی، جا کر کے اس کو نماز نکل کر کے پھر سے وضو کرنا ہوگا. البتہ مسائل کے طور پر یہ بات بھی آتی ہے، اسی طرح ہنسنا بھی منع ہے، ہنسنا بھی نماز میں منع ہے. اگر ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ گئی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ یہ کہ نماز کے خشوع میں کمی ہوئی، نماز کے اجر میں کمی ہو جائے گی، نماز کو باطل ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کسی نے قہقہہ مار کے ہنس دیا تو اس میں نماز باطل ہو جائے گی. صرف نماز باطل، وضو نہیں ٹوٹے گا. بعض فقہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ کہ ضعیف روایت میں آئی ہے، ضعیف روایت میں آیا ہے، جو روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ایک اندھے آ رہے تھے بیچارے، ایک عاما، ایک اندھے آدمی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں، گڑھا تھا، پانی سے بھرا ہوا تھا، اس میں وہ گر کر کے ٹامکیاں مارنے کے لوگ ہنس پڑے، یہاں تک کہ وہ بعض لوگ قہقہہ مار کر کے با آواز ہنسنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جا کر کے وضو بھی کرو اور نماز کو لوٹاؤ. یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت، یہ قصہ پورے طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ روایت کا کی جو تحقیق کرنے والے ہیں یا روایت کی تحقیق کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر روایت صحیح نہیں ہے، نہیں معلوم ہوتی. اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ نماز تو باطل ہوئی لیکن وضو کیوں ٹوٹے گا. وضو تو کسی چیز کے نکلنے ہی سے ٹوٹتا ہے عام طور پر، تو نہ کوئی اس نے گوز ماری، نہ کوئی ہوا نکالی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، وضو باقی رہے گا، البتہ نماز کا یاد ہے. جس طرح بول لیا کسی نے تو بولنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کی نماز باطل ہوگی. نماز کا اعادہ ضروری ہے، وضو کا اعادہ ضروری نہیں ہے. وعن مطرف بن عبداللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء متفق علیہ زاد مسلم فی الصلاۃ. دوسری روایت میں آیا ہے اذا نابکم فی الصلاۃ شیئون فالتسبیح للرجال والتسبیح للنساء. شیء یعنی کوئی بھی ایسی ضرورت نماز میں آ گئی ہے جس میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑی یا کسی کو تنبیہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو اس کا کیا آپ زیادہ سے زیادہ کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں؟ آدمی امام صاحب اگر بھول گئے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں بھائی آپ ایک رکعت بھول گئے اٹھو، نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ان کو سبحان اللہ کہہ کر کے تنبیہ کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں متنبع ہوئے تو چھوڑ دیجئے. یہ نہ کہے بھائی رکعت تم نے ایک رکعت بھول گئے یا بیٹھ گئے غلط بیٹھ گئے، کہنا نہیں ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی اجازت دی ہے التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. اگر عورتیں ہیں، آپس میں عورتوں کی امام ہے، عورتوں کی جماعت ہے، تو تسبیح یعنی تسبیح تالی مارنا. تالی کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر ران پر ہاتھ ماریں یا ہاتھ پر ہاتھ ماریں. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی کہتے ہیں، دو ہاتھ ہونا ضروری ہے، تو دونوں ہاتھ سے تالی ماریں یا اپنے ران پہ ماریں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح ایک الٹی ہتھیلی، ایک دوسری سیدھی ہتھیلی، اس پر ماریں. جو بھی طریقہ ہو، بہرحال تالی کے جتنے بھی طریقے ہیں، کوئی بھی طریقہ اس کو استعمال کر کے عورت متنبہ کر سکتی ہے. اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو بہرحال اس کو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا ہے، اور عورتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھنی تب بھی سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اور اس کا طریقہ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ تالی مار کر کے تنبیہ کرے امام کو یا اور کسی کو. کوئی شخص آیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دروازہ بند ہے، اور گھنٹی لگا رہا ہے، امکان ہے کہ آپ کی تسبیح سنے تو آپ زوردار کہہ دیں سبحان اللہ، وہ سمجھ جائے گا کہ آپ صلاحات پڑھ رہے ہیں، انتظار کرے گا. اسی وجہ سے اجازت طلب کرنے والے کے آداب میں یہ ہے کہ تین مرتبہ اجازت طلب کرے، تین مرتبہ اجازت. ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھا، یہ علماء نے علت بیان فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھا تو کم سے کم دو رکعت نماز کا موقع، کوئی حمام میں ہے تو کم سے کم اس کا موقع دے دو، اور تینوں گھنٹی ایک منٹ میں تینوں لگا کر کے چل دے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بھائی آئے ہم آ کر کے اجازت مانگے، نہیں. ایسا فاصلہ ہونا چاہیے کہ یہ دو رکعت کی نماز پڑھنے کا اس کو موقع دے دیجئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز بھی ضرورت میں ہے. اگر آدمی صلات میں ہے اور کوئی شخص آیا اس کو تنبیہ کی ضرورت ہے تو یہ نہ کہ بھائی ذرا انتظار کیجئے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، بس یہ کہنا تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کے درمیان یہ اصطلاح ہونی چاہیے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ کسی ایسی نماز میں مشغول ہیں بول نہیں سکتے ہیں، ہم انتظار کر لیں. اذا نابکم فی الصلاۃ شیء فالتسبیح للرجال والتصفیق للنساء، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. متفق علیہ. ایک بار کہتے ہیں کہ بعض عام طور پر عادت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی خوشی کے موقع پر یا کسی کے قیامت کے موقع پر تالیاں لگاتے ہیں، یہ چیز بھی بہرحال غیر شرعی ہے. اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس موقع پر صحابہ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر خوشی کے موقع پر، یہ صحابہ کا عام طریقہ تھا. یہاں تک کہ آتا ہے روایت میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف و اسلام ہوئے تو صحابہ نے خوشی میں اتنی زوردار تکبیر کہی کہ پہاڑوں کے درمیان وہ تکبیر گونج گئی. تکبیر اللہ اکبر، خوشی کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ اکبر کہنا چاہیے. اور اسی طرح سبحان اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. اور تالیاں بجانا یہ عورتوں کا کام ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعض کسی جلسے میں اس طرح کے کچھ لوگ موجود تھے تو ایک عالم نے اٹھ کر کے کہا، میں مسلمان ہی لوگ سب اکٹھا تھے اور وہ بھی تبلیغی اور دعوتی پروگرام تھا، اس میں تالیاں بجانے لگے تو کہا بھائی پیارے رسول نے فرمایا ہے التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ تالیاں جو ہیں یہ عورتوں کا کام ہے، آپ لوگ تالیاں مت بجائیں. تو بہرحال یہ استشہاد ان کا اور یہ دلیل اچھی رہی، تالیاں نہیں بجانی چاہیے کسی حالت میں. بہرحال مسلمانوں کا یہ کام نہ ہونا چاہیے. اگر کسی کی خوشی میں آپ اس کو ترغیب دے رہے ہیں تو آپ ماشاء اللہ اہلن و سہلن کہہ کر کے کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو مرحبا کہا ہے، لیکن تالیاں بجا کر کے ان کا استقبال یا اور کسی طریقے سے یہ مشروع نہیں ہے. المطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدره عزیز کعزیز المرجل من البکائی اخرجہ الخمسہ الا ابن ماجہ وصححہ ابن حبان. حضرت مطرب بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن شخیر لڑکے بیٹے باپ سے روایت کر رہے ہیں، باپ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلات پڑھتے ہوئے دیکھا. حالت یہ تھی کہ آپ رو رہے تھے، آپ کے سینوں سے آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، پانی کے ابلنے کی گلگل گلگل کی آواز آ رہی تھی، اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے تھے اور آپ کے رو رہے تھے، رونے کی آواز آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز کی طرح آواز نکل رہی تھی. یہ حدیث اس شروط الصلاۃ میں ذکر کر کے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رونے سے آواز کتنی ہی اونچی نکل جائے، رونے سے نماز جو ہے وہ اور ہی اچھی ہوگی، اس سے خشوع اور خضوع کا اظہار ہوتا ہے، نماز اس سے باطل نہیں ہوگی. آواز سے بھی آدمی بے ارادہ بغیر اختیار کے رو پڑتا ہے، آواز نکل جاتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے، اس بے ارادی چیخ پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو نماز میں خشوع اور خضوع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے. لیکن بعض علماء نے بعض کتابوں میں کہا ہے کہ رونا اس حد تک صرف نماز میں جائز ہے کہ آواز نہ نکلے. دیکھیے تو یہاں ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا، حدیث ان کو نہیں ملی ہوگی قطعاً، اور اگر حدیث ملی اور یہ بات انہوں نے کہی تو حدیث کے خلاف ان کی بات ہے. اگر آدمی اس طرح کا روتا ہے بے تحاشا بے اختیار بے ارادہ کی آواز اس سے نکل جاتی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو افضل الخلق تھے جن کی نماز سب سے زیادہ خشوع اور خضوع کی ہوا کرتی تھی ان کے نماز میں ایسا ہوا تو کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آپ باطل کہنے کی جرات رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس طرح کا رونا یہ تو خشوع کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آیات کی تدبر کر کے آدمی اگر روئے تو یقیناً یہ خشوع کی انتہا ہے اور یہ مطلوب ہے صلات میں. چے جائے کہ کہا جائے کہ نہیں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور فقہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، کہتے ہیں اگر چیخ مار کر کے آواز نکل گئی یا ایسی آواز نکل گئی دوسرے نے سن لیا روتے ہوئے تو نماز باطل ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فعل مبارک، آپ کی نماز مبارک، اس میں آپ کو اتنی جرات کریں کہ اس کو باطل کہنے کی ہمت کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان. مدخل یہ عربی میں ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی وقت کے لیے بھی استعمال ہوگا اور جگہ کے لیے، داخل ہونے کی جگہ اور داخل ہونے کا وقت، یہاں وقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کا دو ٹائم تھے میرے لیے، خاص داماد تھے، چچا کے لڑکے تھے، سب سے پہلے مسلمانوں میں تھے، بچوں میں زندگی کے ساتھی تھے، آپ نے خاص ان کے لیے یہ وقت دے رکھا تھا کہ دو ٹائم میں خصوصی طور پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. کہتے ہیں کان علی مدخلان، دو ٹائم تھے جس میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. فکنت اذا اتیت، تو جب میں آتا، وہو یصلی، اس حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، تو تنحنح لی تنحنح یعنی خاص دیتے تھے. یہ روایت اس لفظ کے ساتھ آئی ہے، لیکن صحیح روایت جس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ اس میں پڑھنے میں غلطی ہو گئی، سبح لی. اصل روایت ہے کہ جب میں آتا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تو آپ تسبیح کہتے سبحان اللہ، اور میں یہ سمجھ لیتا کہ آپ صلات میں ہیں، انتظار کرتا جب آپ فارغ ہوتے تو اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش کرتے. تو صحیح روایت ہے سبح لی، سبح لی یعنی سبحان اللہ کہتے، اس کو پڑھنے والے نے کسی نے غلط پڑھ لیا. سبح اور تنحنح، تے کا جو شوسا ہوتا ہے اور نون کا، اس کو سین کا شوسا سمجھ لیا، تے اور نون اور ہے. پرانے زمانے میں نقطے اور زبر زیر نہیں رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ غلطی ہوئی. صحیح روایت یہ ہے سبح لی یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کہہ دیا کرتے تھے، میں سمجھ لیتا تھا کہ آپ نماز میں ہیں. تو لے دے کر کے مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو جب بھی اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو کھانسے نہیں بلکہ سبحان اللہ کہہ دے. کھانسنا وغیرہ تو یہ بعض کتابوں میں آداب میں آیا کہ اگر پائخانے پیشاب کی جگہ پر ہے تو بولے نہیں اور کھانس دے، لیکن نماز کے اندر خاص طور پر جیسا کہ پہلی روایت میں گزرا ہے کہ اذا نابکم فی الصلاۃ شیء فالتسبیح للرجال، تو سبحان اللہ مردوں کو کہنا ہے اور تالی بجانا ہے عورتوں کو. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک بھی تھا کہ آپ حضرت علی جب آتے تھے تو آپ تسبیح سبح علی سبحان اللہ کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہ کھانس دیا کرتے تھے. یہ غلطی ہے جیسا کہ علماء نے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی نماز کھانسنا اور کھانس کر کے کسی کو کسی چیز کا شعور دینا یہ نماز میں کو باطل نہیں کرے گی، نماز اس سے صحیح ہے. بہرحال دوسری روایت میں ہے حضرت عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، ان کے لڑکے عبداللہ ابن عمر جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بہت مشہور تھے، چھوٹی بڑی سنت کی اتباع کیا کرتے تھے. کہتے ہیں قلت لبلال، بلال رضی اللہ عنہ، بلال حبشی مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے میں نے کہا کئی فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ. دیکھیے یہ علم کا طریقہ ہے، پوچھنا چاہیے آدمی کو. اتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ پیارے رسول نے نماز میں اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ وعلیکم السلام کہتے تھے یا آپ تسبیح پڑھتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ کیف رأیت، آپ نے پیارے رسول کو لوگ آپ پر نماز پڑھتے ہوئے آپ پر سلام بھیجتے یا آپ کو سلام کرتے تو آپ اس کا جواب کیسے دیتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں، حضرت بلال کہتے ہیں، یقول ہاکذا، اس طرح کہتے تھے، وبسط کفہ، اور آپ اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیتے تھے، نماز پڑھتے ہوتے تھے اور کسی نے السلام علیکم کہا، یعنی جواب نہیں دیتے، یہ جواب ہوتا تھا گویا، یہ جواب ہوتا تھا. اور اسی طرح اگر تشہد میں ہاتھ اٹھا دیں، کسی حالت میں بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں، یہ جواب ہو گیا. اخرجہ ابو داؤد والترمذی وصححہ. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کیفیت صرف سنت کی نمازوں میں ہونا چاہیے، اور فرض کی نماز میں کسی پر سلام کرنا یا اس طرح کا جواب دینا یہ فرض نمازوں میں صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ تفصیل اور یہ فرق جو ہے کسی صحیح روایت میں نہیں آیا ہے. اگر آدمی جواب نہ بھی دے تو وہ صحیح ہے، اور بعد میں اس کو جواب دے دے گا نماز پڑھنے کے بعد تو وہ بھی صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کو افضل کہا جائے گا. لیکن اگر کسی نے اس اشارے کے ساتھ جواب دے دیا تو وہ نماز اس سے باطل نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرط صلات میں ہے کہ اشارہ تک نہ کرے. اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے، پیارے رسول، صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے دو رکعتیں پڑھ کر کے آپ تشہد میں بیٹھے نہیں بلکہ اٹھ گئے. صحابہ نے سبحان اللہ کہا، آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اشارہ کیا تو سب اٹھ گئے. یہ اشارہ بھی فرض کی نماز میں تھا. دیکھیے، اس قسم کا اشارہ جو ہے وہ نماز کو باطل نہیں کرے گا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے یہ چیز ثابت ہے. آپ نے فرمایا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز میں اس طرح کی ضرورت ہو، حسب ضرورت، ہر وقت یعنی اشارہ کی ضرورت تو نہیں پڑتی ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو اس طرح کا اشارہ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے. نماز کی تصحیح کے لیے گویا یہ ہوا. اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، جیسا کہ دوسری روایتوں میں تفصیل آیا ہے، کہ اگر دو رکعت پڑھ کر کے امام بیٹھے نہیں، بھول گیا، اور وہ لوگوں نے تنبیہ کی، تو اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہے تو بیٹھ جائیں. فَإِن لَمْ يَسْتَتِمْ مَقَائِمًا، اگر پورے طور پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو وہ بیٹھ جائیں، اور اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو لوٹے نہیں. آخر میں کیا کریں؟ سجدہ سہو اس کو پورا کر دے گا. جی. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. بہت عظیم معنی کی حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کو فرض نماز کی امامت کر رہے تھے، اور اس حالت میں آپ نے اپنی نتنی حامل امامۃ بنت زینب، امامہ بنت زینب کو آپ ساتھ اٹھائے ہوتے تھے اور امامت کرتے تھے. زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لڑکی امامہ. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدہ فرماتے تو ان کو زمین پر رکھ دیتے. وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب آپ اٹھتے نماز کے لیے دوسری رکعت کے لیے تو ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لیتے. یہ بہت بڑی مثال ہے ان عورتوں کے لیے جو بچوں کو لے کر کے مسجد میں آتی ہیں اور بچوں کو زمین پر نہیں رکھ سکتی ہیں، بچہ رو رہا ہے، جو کچھ ہو، یہ نماز انشاءاللہ پورے طور پر کامل رہے گی. اگرچہ اٹھانے کی حرکت، رکھنے کی حرکت، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مبتلا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی بھی کر دی ہے. یہ کہنا، بعض ہم اشارہ کرتے ہیں، صرف ہم نے پڑھی ہے بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فعل غلط. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ وجہ تخصیص کسی طرح جائز نہیں جب تک کوئی خاص دلیل نہ ہو، کیونکہ پیارے رسول کا ہر فعل وہ لوگوں کے لیے حجت بن سکتا ہے، حجت ہے. اسی طرح میں نے دیکھا تھا کسی پرانے، مجھے یاد آتا ہے شاید مولانا سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور عالم کے فتاوے میں دیکھا، کسی نے پوچھا کہ مولانا اگر پگڑی سجدے میں گر جائے تو ہم اٹھتے ہوئے اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ہیں تو کیا یا نہیں؟ تو انہوں نے جو دو ٹوک جواب دیا، کہتے ہیں الامامت اخف من امامہ، امامہ جو ہے وہ امامہ سے ہلکی ہے. ذرا دیکھیے، پگڑی جو ہے وہ حضرت امامہ سے ہلکی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو رکھتے اٹھاتے تھے، تو امامہ تو ہلکی چیز ہے. یعنی اگر ٹوپی گر گئی تو یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم اٹھائیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے. بہت حکمت کا فتویٰ رہا، الامام الامامت اخف من امامہ، امامہ جو ہے وہ امامہ سے بہت ہلکی ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اٹھاتے اور رکھتے تو ٹوپی کو بھی آپ یا پگڑی کو آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ فتویٰ دیا انہوں نے، دیکھیے حدیث کے بالکل مطابق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حامل، اس سے معلوم ہوتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام محبت، بچوں سے محبت، کہ بچے اس حالت میں بھی آپ کو نہیں چھوڑتے تھے اور آپ ان کو لے کر کے نماز پڑھتے تھے. اس مثال میں عورت اپنے بچوں کو لے کر کے یا کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو لے کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز باطل نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر بھی شبہ کرنے لگے تو اس شبہے کی بنا پر اس کی تاویل کرنے لگے. کیا کہا؟ دیکھیں جب ایک غلط بات کہے گا تو اس کو نبھانے کے لیے بہت غلط بات کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ اصل بات کہاں سے یہ لیا؟ کیا حاضر تھے وہاں دیکھ رہے تھے؟ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضرت امامہ جو تھیں اتنی ہوشیار تھیں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تو خود سے اتر جاتی تھیں، پیارے رسول کو اتارنا نہیں پڑتا تھا، عجیب بات ہے. اور پھر جب اٹھنے لگتے تو آپ کے کپڑوں کو پکڑ کر کے لٹک جاتی تھی خود، یہ بھی عجیب بات ہے، کپڑے لٹک کر کے چڑھ جاتی تھیں یا ہاتھ میں آپ ان کو اٹھاتے تھے. یہ مسائل سب بہرحال یہ تاویل غلط ہیں، اور یہ ضرورت کے وقت عورت مرد کوئی بھی اس طرح کا کام کر سکتا ہے اور نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح کی نماز انشاءاللہ پورے طور پر صحیح ہوگی. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد، امام تھے آپ، وهو يؤم الناس، آپ امامت فرما رہے تھے لوگوں کی مسجد میں، کسی نفل نماز میں نہیں بلکہ فرض نماز میں آپ نے یہ بات کہی. یہاں تک کہ آتا ہے بعض مرتبہ بعض روایات میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسی امامت کے موقع پر، امامت فرما رہے ہیں، بڑا لمبا سجدہ کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس سجدے کو بڑا لمبا کیا، تو کہا ان ابنی ہذا قد ارتحلنی، حضرت حسن یا حسین آئے اور پیٹھ پہ آ کر کے بیٹھ گئے. ان ابنی یعنی میرے اس بچے نے مجھے سواری بنا لیا. قد ارتحلنی یہ لفظ ہے آپ مبارک کا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لفظ مبارک ہے، قدر کہا نہیں مجھے سواری بنا لیا. فکرہ تو ان انزلہ، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کو ان کو اتار دے، جب خود سے اترے تو آپ سجدے کو آپ نے لمبا کیا. اس کا اس سے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، کسی بعض اسباب کی بنا پر آدمی سجدے کو لمبا بھی کر سکتا ہے کسی کے لیے. جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتل الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان. اقتل الحیۃ، حدیث صحیح میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ دو کالے جانوروں کو، کالے موزی جانوروں کو نماز میں بھی قتل کر دو. کون سے ہیں وہ؟ الحیۃ سانپ، الاقرب بچھو. ان دونوں کو نماز میں بھی اگر پاؤ تو قتل کر دو. عام طور پر جوتے بھی رکھے رہتے ہیں، اور سانپ وغیرہ کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ہم تو چھٹی پا گئے. کیوں حکم دیا گیا؟ اقتلو، آپ سے ہو سکتا ہے آپ کو بچ کر کے نکل جائے لیکن آپ کے دوسرے بھائی کو تکلیف دے سکتا ہے. اس وجہ سے آپ نے، علماء نے اس کا مطلب یہ لیا کہ مستحب ہے قتل کر دیں، یہ نہیں کہ جائز ہے، مستحب ہے چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگر آپ کو نہیں ستا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے بھائی کو ستا دے. اس وجہ سے بر وقت ہی اس کو قتل کر دینا ہے. اقتلو، آپ کے پاس جوتے ہیں، ڈنڈے ہیں، لاٹھی ہے، مار دیں. اور سانپ کے مارنے میں مہارت یہ ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ آپ پورے اس کو پورے طور پر مار دیں. کہتے ہیں کہ ہلکا سا اگر مار دے آدمی اس کی پیٹ پر، اس کی ایک ہڈی کا ایک جوڑ بھی ٹوٹ گیا تو حرکت نہیں کر، ایسے حرکت کر سکتا ہے لیکن وہ آگے پھر نہیں بڑھ سکتا. اس وجہ سے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، ماہر لوگ، کالا سانپ ناگ جو ہوتا ہے جس کو گہون کہتے ہیں اپنے یہاں، اس چلتا ہے تیز جا رہا ہے اور اس کے بھاگنے کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر وہ پیچھا کر رہا ہے تو آپ ایسے ترچھا بھاگیں، ٹیڑھا بھاگیں، آپ کا پیچھا نہیں کرتا لیکن سیدھے بہت تیزی سے بھاگتا ہے، وہ مڑ نہیں سکتا. تو گھوم کر کے وہ دم پکڑ کر کے وہ جلدی سے جھٹک دیتے ہیں، پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، صرف سر اٹھا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس طرح کا ہلکے ہلکے، میں اس وجہ سے حرکت بتا رہا ہوں کہ اگر اس مہارت سے آدمی سانپ کو مارنا چاہتا ہے تو زیادہ اس کو کام کی ضرورت نہیں، آگے پیچھے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن علماء نے کہا کہ اگر ڈنڈا آگے لے کر کے جا کر کے مارنا بھی ہو تو جا کر کے مار کر کے پھر آ کر کے اپنی جگہ پر نماز مستمر رکھے، نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں. یہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم کے اندر، خمس یقتلن فی الحل والحرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ ایسے جانور ہیں جن کو چاہے وہ حرم سے حدود حرم سے باہر ہوں یا حدود حرم میں ہوں، ان کو مار ڈالنا چاہیے. یہ نہیں کہ مار ڈالنا جائز ہے، نہیں، مار ڈالنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر سانپ یہاں نکلا تو ہر ایک کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ مار دے، ورنہ کہیں طواف کے اندر گھس گیا تو کتنے لوگوں کو زخمی کر سکتا ہے یا ڈس سکتا ہے. تو یہ مستحب ہے، یعنی مار دینا اچھا، یہ نہیں کہ جائز ہی صرف ہے. نماز کے اندر بھی اس کو مار دینے کی اسی وجہ سے اجازت دی گئی کہ وہ موذی ہے. اور قتل الموذی قبل الایذا، ہر موذی جانور کو آپ اس کے ایذا سے پہلے ہی مار دینا جائز ہے، یہ نہیں کہ جب ہمیں ستائے گا تبھی ہم اس کو ستائیں گے، نہیں. اقتل الاسودین، تو مجھ سے یہ معلوم ہوا کہ شروط الصلاح میں یہ نہیں کہ آپ اس قسم کے افعال نہ کریں، اگر کر دیا آپ نے اس قسم کے افعال تو آپ کی نماز باطل ہے. کیسے باطل ہوگی؟ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کام کر دو تمہاری نماز باطل نہ ہوگی. اس وجہ سے نماز کے باطل ہونے کا فیصلہ یا حکم ہرگز نہیں دیا جا سکتا ہے. باب سترۃ المصلی، سوالات ہیں؟ کتنا باقی ہے؟
10 منٹ.
سوالات زیادہ ہیں؟
بس
یہ دو ہیں. باب سترۃ المصلی، سترا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں علماء کا تساہل، عام لوگوں کا تساہل بہت کام کر رہا ہے حقیقت میں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترے کی بڑی تاکید فرمائے. سترا کیا ہوتا ہے؟ سترا وہ چیز ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر کے آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز میں کسی کے گزرنے سے خلل واقع نہ ہوگا. اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی، کم سے کم لمبائی، زیادہ سے زیادہ کتنی بھی ہو لیکن کم سے کم لمبائی، اونچائی کہتے ہیں قدر مؤخرۃ الرحل، یعنی ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے کچھ کم، اتنی اونچی ہونی چاہیے. اور اس کی موٹائی زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بھی رکھ لیں لیکن کم سے کم ایک چھڑی کے، ایسی چھڑی جو نیزے کے اندر فٹ کی جاتی ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ وہ بھالا جس میں آگے نوکدار لوہا فٹ ہوتا ہے، وہ لاٹھی جس میں نوکدار لوہا، جس کو بھالا کہتے ہیں، وہ لے کر کے حضرت بلال چلتے تھے اور اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھ رہے تھے گاڑ کر کے، اور اسی طرح جہاں اترے تھے آپ ابتہ میں، یعنی جس کو اس وقت معبدہ کہا جاتا ہے، وہاں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان ترک زلہ الحربا، یعنی وہ بھالا نیزہ وہ آپ کے لیے گاڑ دیا جاتا تھا، سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا، آپ اس کو سترا بنا کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ تو آپ کا فعل مبارک ہوا، مکہ ہو یا مدینہ ہو، کہیں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ کہنا کہ مکہ میں سترے کی ضرورت نہیں، اس حدیث سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام خاص مکہ میں کیا. اس کے بعد یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترا، تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کے ساتھ یا سترا رکھ کر کے نماز پڑھے، لا یقطع الشیطان صلاته، شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے. اسی طرح دوسری روایت میں، جیسا کہ روایتیں آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کے سامنے سے گزرنے سے سختی سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا عن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ عنہ، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ نرجو من اللہ الخیر وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں تلاوت قرآن کریم عمل صالح ہے، کیا دعا میں اسے وسیلہ کا مظہر بنا سکتے ہیں؟ تلاوت قرآن کو یا قرآن کو آپ وسیلہ، قرآن بنسہی وفصحی آپ اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالی تیرے قرآن اور تیرے کلام کی حرمت سے وسیلے سے ہم تجھے یہ چیز مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت یا اللہ کی اسم ذات سے وسیلہ دے کر کے دعا کرنا یہ مشروع ہے. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسماء حسنى اللہ تعالی کے اسماء اور صفات سے آپ وسیلہ لے سکتے ہیں قرآن کے. لیکن یہ نہ کہیں کہ مصحف، ایک لفظ ہے مصحف کا، جسے بعض لوگ قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ والمصحف، مصحف کی قسم، مصحف نہیں. مصحف میں دفتی بھی ہے، مصحف میں کپڑے بھی ہیں، اس میں چمڑا بھی لگا ہوا ہے، اس کا قسم نہ کھائیں، لیکن قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہیں. والقرآن العظیم، والقرآن العظیم، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. جیسے آپ کہیں وہ وجہ اللہ تعالی، اللہ کے وجہ کی کا قسم حوالہ دے کر کے قسم کھا سکتے ہیں. تو تلاوت کلام پاک عمل صالح ہے، کلام پاک کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالی، جیسے کسی شاعر نے یہ کیا ہے، یا منزل القرآن والفرقانی بینی و بینک حرمت القرآنی، یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالی تیرے قرآن، تیرے کلام کی حرمت سے میں تیرے کلام کے وسیلے سے یہ چیز مانگتا ہوں، یا آپ تلاوت کے وسیلے سے، یہ بھی صحیح ہے. اے اللہ تعالی، میں نے جو عمل صالح کیا ہے تلاوت کلام پاک، اس عمل صالح کے وسیلے سے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اور عمل صالح کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ وہ تین لوگ جو گئے تھے، جس کا قصہ میں نے بیان کیا تھا غار میں، انہوں نے اپنے عمل سامال صالحہ کا وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت